پروردگار عالم نے جب سے اس دنیا کے اندر انسانیت کے وجود کو شروع کیا ہے, جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا تو اس کے ساتھ ہی کچھ قوانین, کچھ اصول اور ضوابط یہاں پہ قرار پائے. جو زندگی میں اور آپ یہاں پہ گزرتی دیکھتے ہیں اس میں کچھ حصے ہیں جن کا تعلق مادی زندگی سے, جن کا تعلق مثال کے طور پر فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اور اس ٹائپ کے سائنسز سے. اس کے لیے دنیا جدوجہد کرتی ہے, تحقیقات کرتی ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی زندگی ہے جو اس کے پیچھے گزر رہی ہے. ہم معمولاً انسان ایسے ہیں کہ ہم سامنے کو تو دیکھ پاتے ہیں لیکن پیچھے کو نہیں دیکھ پاتے, اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبوت کے ذریعے سے, امامت کے ذریعے سے وہ جو پیچھے کی دنیا ہے اس کو جاننے کا ایک موقع نصیب کیا. اس کی مثالیں آپ کے میرے سامنے بہت ہیں, میں ایک دو مثالوں سے اس کو شروع کروں گا اور تھوڑا سا اگر ایکو کم کر لیں تو یہ جو دوبارہ آواز آ رہی ہے کم ہو جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مثلا آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم صرف اکیلے نہیں ہونے چاہیے, یہاں پر یہاں پہ فرشتے بھی ہونے چاہیے. ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ فرشتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں آج تک شاید نظر نہیں آئے ہوں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہیں, ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی فرشتوں پہ تمہارا یقین ہے یا نہیں ہے تو ایمان کا جو پورا سیٹ ہے, اللہ پہ یقین, انبیاء پہ یقین, امامت پہ یقین, قیامت کا یقین, اسی طریقے سے فرشتوں پہ بھی یقین, جس میں ظاہر ہے کہ سر فہرست حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو ان تمام چیزوں پہ ہمیں یقین ہے لیکن اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں, لیکن بہرحال اس کا اثر ہے, ہم جانتے ہیں, موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, لیکن بہرحال بہت کچھ ہے جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. اب دین مبین ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم صرف دنیا کے سامنے کو مت دیکھو, تم دنیا کے باطن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سامنے کو دیکھ کر زندگی گزارو گے تو بہت بڑی ایک ریالٹی ہے جس کو تم مس کر دو گے, اور اس ریالٹی کا تمہاری زندگی پہ اثر بھی بہت زیادہ ہے. اور نہ صرف اثر زیادہ ہے بلکہ اس کا اثر جب ہوتا ہے تو یہ سامنے کی دنیا اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے, اس کا اثر اس کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا, اور اس کے ساتھ ہی جو چند دنوں کے لیے ہم نے عنوان سوچا ہوا ہے جس کے اوپر عرائض پیش کریں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. محمد والے محمد عجل فرجہ. سر دس بالکل سادہ سی ایک مثال, وہ یہ کہ مثلا پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے معجزے دکھائے. پہاڑ سے کسی اونٹنی کو نکلنا نہیں چاہیے. پہاڑ پتھر کا ہے, پتھر جامد ہوتا ہے, یہ ایک سالڈ ہے, اور جامد کے اندر سے زندگی نہیں نکلتی ہمارے حساب کتاب کے مطابق, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن خدا متعال نے کہا کہ بھائی تمہاری جو سامنے کی کیلکولیشن ہے اس کے اندر پہاڑ سے زندگی نہیں بنتی ہے, زندگی سے زندگی بنتی ہے, چاہے وہ زندگی انسان کی ہو, چاہے وہ زندگی جانور کی ہو, چاہے وہ زندگی پودے کی ہو. تو ہماری کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ چاہیں کہ پتھر سے پودا بنا لیں تو پتھر سے فوراً پودا نہیں بنتا ہے. لیکن خدا متعال نے ایک معجزہ دکھایا اور خدا متعال نے اپنے حکم سے جو ظاہر میں نہیں ہو سکتا تھا اس کو لوگوں کے سامنے کر کے دکھا دیا, کہا دیکھو پتھر سے تو زندگی نہیں بنتی ہے لیکن ہم اسی پہاڑی سے, اسی پہاڑ سے ہم ایک اونٹنی کو لا کے دکھا رہے ہیں تمہیں, اب تم اس کو دیکھو اور تمہاری ظاہری کیلکولیشن میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو انسان کہتا ہے بھائی میرے مجھ سے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا. اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے اوپر عقل عاجز ہو جائے. معجزے کا لفظ آیا ہے عجز سے, عجز یعنی ویکنس, اور انسان کا اس بات کو قبول کرنا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. मौजज़ा उस काम को कहते हैं जिसको देखकर इंसान की अकल ये कहती है कि भाई इंसान होने के नाते हम इंसान ये नहीं कर सकते। अगर किसी ने ये किया है तो इसका मतलब ये है कि इसका खुदा से कोई ताल्लुक है, वरना हम इंसान ये काम नहीं कर सकते। तो खुदा बार बार ऐसे काम करता है जिससे हमें ये दिखाता है कि जो तुम जाहिर में देख रहे हो वो कुछ और है, और जो तुम बातिन में देखोगे वो कुछ और है, और वो हाकिम है, उसकी अथॉरिटी इस जाहिर से बहुत ज्यादा है। अब और दूसरी अगर मैं मिसाल कोई अर्ज करना चाहूँ तो सरे दस्त बेहतरीन मिसाल जो समझ में आती है और हकीकत में बेहतरीन मिसाल यही है, वो मिसाल करबला की मिसाल है। सईद उशहदा के वजूद पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि भाई जाहिर तो ये कह रहा था कि जिस फौज का कोई मर्द बाकी ना बचाओ सिवाय एक अजीमुशान हस्ती के, जिसके सारे मर्द कुर्बान हो चुके हों और जिसके तमाम बाकी मौंदा अफराद को कैदी बना दिया गया हो, बाजारों और दरबारों में ले जाया गया हो, तो जाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अब इनकी रिस्पेक्ट बाकी नहीं रहेगी। दुनिया में ऐसा होता है, जो फातह होता है, जो जीत जाता है जंग में, उसका तो नाम का डंका बजता है, और जो जंग हार जाता है जाहिरी तौर पर उसे कोई नहीं पूछता। आप देख लीजिए जितनी सेलिब्रेशन होती हैं वो जीतने वालों की तरफ से होती हैं, हारने वाले सेलिब्रेट नहीं करते। सैयदुश्शुहदा ने कुछ ऐसा कानून हमें दिखाया है जिसमें जो बेजाहिर जंग जीत गया है वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जो पार्टी जाहिरी तौर पर जंग हार गई है उसके चाहने वाले पूरी दुनिया में उसको मना रहे हैं। जाहिरी तौर पर तो ऐसा हुआ था। अच्छा, अब हमें देखना होता है कि भाई यहाँ पे कुछ और कानून भी हैं, इसका मतलब है जाहिरी तौर पे तो मामला खत्म था, लेकिन कुछ और कानून थे वो जब फील्ड में आए तो ये जाहिरी तौर पे जितने कानून थे ये खत्म हो गए, और वो जो पीछे का मामला था वो एकदम से डोमिनेंट हो गया। तो ऐज़ान मोहतरम, हमें दो तीन चीजें देखनी होती हैं, वो जो पीछे कानून है वो क्या है, और उससे भी बड़ा एक और काम है वो जो पीछे के कानून हैं वो प्रैक्टिस में आते कैसे हैं, होता कैसे है। अब जब मैं और आप इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करते हैं तो हम अपने टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं, और वो जो टॉपिक है वो ये है, एक बहुत उसूली काम वो ये कि सैयदुश्शुहदा की ज़ात में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारा काम अंजाम पाया। मैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट करूँगा आपके सामने, ये टॉपिक मेरे ख्याल में थोड़ा सा डेप्थ भी रखता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके अंदर कई चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व करेंगे हम। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु। इसको इस तरह से देखते हैं कि जब सैयदुश्शुहदा की तरफ से ये काम अंजाम पाया, सैयदुश्शुहदा ने एक कुर्बानी दी, एक अमल अंजाम दिया, उसके नतीजे में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़ात मुकद्दस, उनका नाम, उनकी कुर्बानी पूरी दुनिया के अंदर बाकी रह गई, आज तक बाकी है। और अब तो यूं लग रहा है कि अब तो उसके असरात दुनिया को नजर आना शुरू हुए हैं। अभी तो 8-10 साल हुए हैं कि ये मामला शुरू हुआ है। ये बहुत अजीब सवाल है कि मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत अजीब सवाल है कि भाई जिस तहरीक के अंदर 10-12 साल में तादाद 3 करोड़ पर आ गई है, इसका फ्यूचर क्या है? ये तहरीक अगर मजीद 10 साल और इसी तरह चलती रही तो फिर आगे क्या होने वाला है? तो इसको कभी सोचिएगा, इसके बहुत अजीब गरीब पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, इसके बड़े अजीब साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं दुनिया के ऊपर। अगर 10 साल भी ये तहरीक इसी तरह चली तो ये समझ लीजिए यहाँ कुछ और होने वाला है फिर, और शायद इसको ये जालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मिसाल के तौर पर जैसे अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर एक कार्रवाई की और उसमें मुतअद्दिद ज़ायरीन शहीद हुए, अलबत्ता इन कुर्बानियों के लिए तो ज़ायरीन हमेशा तैयार रहते हैं, इससे कोई किसी के इरादे में कमी नहीं आती, लेकिन वो लोग कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। हमें देखना होगा कि बहरहाल इसका मुस्तकबिल क्या है। बहरहाल ये जो अब तो दुनिया के सामने ज़ाहिर होना शुरू हुआ है सैयदुश्शुहदा का काम, और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की कोशिश करेगी। ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سید الشہداء نے ہمیں کر کے دکھایا یہ ظاہر ہے کہ ایک پیغام ہے جو پوری دنیا تک پہنچنا ہے, اس کے پیچھے کوئی میسج ہے جو امام پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا ہوتا ہے وہ میسیجز کیا ہیں. ان میسیجز میں ہم لوگوں کے لیے ایک دعوت ہے, ہم لوگوں کے لیے ایک گویا انویٹیشن ہے کہ تم بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں, جب سید الشہداء پہلے دن مدینہ کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے جو جملہ استعمال کیا, اور ہم جانتے ہیں امامت کی طرف سے جو بھی لفظ کہا جاتا ہے وہ میننگ فل ہوتا ہے, اس کے اندر مسامحہ, مبالغہ, قیافہ, ردیف, اس کی کوئی قید نہیں ہوتی. امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اچھا, یہ جو جملہ ہے یہ اپنے تھوڑا سا اگر آپ اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں, اس کے ورڈز کے سلیکشن کو دیکھیں, تو امام نے فرمایا میرا جیسا. اچھا, بات تو یہ ہو رہی تھی کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے, امام سے کہا گیا تھا کہ آپ بیعت کریں. تو امام کو اس کال پر کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے, ظاہری طور پر عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں حسین ابن علی اس یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا, جواب تو یہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن سید الشہداء نے ایک اور چیز کو فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے مقابلہ شروع کیا ہے یہ صرف میرے ساتھ شروع نہیں کیا ہے, اب جو میں تمہیں جواب دوں گا وہ صرف تمہیں جواب نہیں دوں گا, میں کھڑا ہوں انبیاء کی وراثت کے اوپر, میں وارث انبیاء ہوں, اور میں جو تمہیں جواب دوں گا وہ وراثت انبیاء کے اندر قیامت تک کے لیے جواب دوں گا. تو امام صرف یزید سے نہیں لڑے, اس کو یہاں پر لا کر ہم کہتے ہیں امام یزید سے نہیں لڑے بلکہ یزیدیت سے لڑے, اور امام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے صرف ایک واقعے کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے تمام یزیدوں کے مقابلے میں پرچم حسینیت کو بلند کر دیا. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل. تو اب پیکار جو شروع ہوا, مقابلہ جو شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک طرف سے امام ہیں جو ایک پرچم کے علمبردار ہیں, ایک پرچم ان کے ہاتھ میں ہے, اس پرچم کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ وہ وہی آئیڈیالوجی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. لہذا دیکھیے, ہم میں اور آپ جتنی بھی زیارتیں کرتے ہیں سید الشہداء کی, اس میں شروع سے کہنا شروع کرتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, وہاں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ جس آئیڈیالوجی کو سید الشہداء ڈیفینڈ کرنے آئے تھے وہ آئیڈیالوجی شروع وہیں سے ہوئی تھی. اچھا, اب تصور کریں کہ ان کے سامنے جو گروپ ہے یہ کس آئیڈیالوجی کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے, یہ کس آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ تو یہ جو یزید اور اس کے گروہ کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی ہمیں چیک کرنا پڑے گا, یہ کون ہے, اس نے کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے؟ سید الشہداء تو ایک پوری چین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور سید الشہداء تک پہنچی, سید الشہداء اس کی وراثت میں تھے. بھئی یہ یزید ابن معاویہ یہ کس کی وراثت میں کھڑا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی تھوڑا ٹچ کریں کہ بھئی اس کے پاس کیا ہے. پھر ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کو اصل میں میں ٹارگٹ کروں گا, کرنا چاہوں گا, اللہ توفیق دے انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہوا تھا کربلا کے میدان میں, یہ صرف 61 ہجرا میں ہوا تھا یا بعد میں بھی ہوتا رہا ہے؟ بعد میں بھی یہ ٹکراؤ رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ مثال کے طور پر 61 ہجرا میں سید الشہداء نے قربانی دی اور وہ جو ٹکراؤ تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب سید الشہداء کا کیا جملہ تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اچھا, مجھے آپ سے پوچھنا ہے یہ, اور میں ایک دم جم کر کے اس کے اوپر پہنچنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ تھا آج کے دور میں ہے یا نہیں؟ نیٹ کوسچن کہ بھئی یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو سید الشہداء لے کر آئے اور وہ انبیاء کی وراثت میں تھی, انبیاء کی وراثت میں امام تک بات آئی اور امام نے کہا کہ بھئی میں ایک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور اس کو لے کر میں میدان میں آؤں گا اور میں ایک ایسا کام کروں گا کہ, اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام نے ایک ایسا کام کرنا ہے کہ ان کی اولاد بار بار یہ قربانی نہ دے, ایک قربانی دے دے, ایک دفعہ قربانی دے دے, ایسی قربانی دے دے, پھر بار بار قربانی نہیں دینی ہے, صرف اس قربانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. تو آپ سے سوال باقی ہے مجھے کہ یہ جو ٹکراؤ تھا دو آئیڈیالوجیز کا, یہ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور سوال, اس کو مدد کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اگر میں آپ سے کہوں کہ سید الشہداء کے مظلوم خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک امام تشریف لا رہے ہیں, کیا میں نے مبالغہ آرائی کی ہے؟ کیا میں نے مثال کے طور پر ٹرمنالوجیز کو چینج کیا آپ کے سامنے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں کیا. ہمارے پاس مسلسل روایات موجود ہیں کہ جو امام تشریف لائیں گے وہ در حقیقت اسی کربلا کا اگلا مرحلہ ہوگا. اگر امام جو تشریف لائیں گے وہ کربلا کا اگلا مرحلہ ہوگا تو یہ سمجھ دیجئے وہ 61 ہجرہ کی کربلا تھی, اور جو امام تشریف لائیں گے جو محاذ ہوگا وہ اس دور کی کربلا ہوگی. کیا کوئی مبالغہ ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کربلا کی جنگ جاری ہے. ورنہ دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہوگا کہ 61 ہجرہ میں ایک کربلا تھی, ایک مقابلہ تھا, ایک حسینیت تھی, ایک یزیدیت تھی, اور مقابلہ ختم ہو گیا. مقابلہ ختم ہو گیا تو پھر 1150 سال, 1100 سال, یا حتیٰ 1300-1400 سال کے بعد, اگر آج ہی امام تشریف لے آئے تو 1400 سال کے بعد پھر دوبارہ جو کربلا بن رہی ہے, کیا یہ 1400 سال کی گیپ پر ہے یا نہیں؟ مقابلہ تو چل رہا ہے. اور دیکھیے کتنے سپورٹنگ ایلیمنٹس آپ کو مل جائیں گے, اس کے شواہد مل جائیں گے آپ کو. وہ یہ کہ جو مقابلہ مثال کے طور پر مولا ساتویں امام نے کیا, کیا اس سے مختلف تھا جو سید الشہداء نے کیا تھا؟ باقی اہم اتھار سلام اللہ علیہ اجمعین, درود بھیجے گا محمد علی محمد, اسی سیرت پہ چل رہے تھے جس پہ ان کے جد امجد چلے تھے, اسی بات کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, وہی آئیڈیاز تھے, وہی نعرے تھے, وہی آبجیکٹیوز تھے. طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا حالات کی وجہ سے, اور میں نے عرض کیا کہ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہر امام وہی قربانی دے جو پہلے دی جا چکی ہے, یہ طے نہیں تھا. لیکن ہر امام نے اس قربانی کو زندہ کیا جو ان کے جد امجد نے دی تھی. کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے سید الشہداء کی عزاداری کا پرچم بلند نہ کیا. تو یہ جنگ جو تھی, یہ مقابلہ چلتا رہا, اور اس کے بعد ایک آخری مقابلے کے لیے تیاری ہوتی رہی. اور وہ آخری مقابلہ اس وقت ہوگا جب ان کے فرزند تشریف لائیں گے اور گویا اس زمانے کی کربلا تشکیل پائے گی. اگر آپ نے یہاں تک قبول کیا, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ صرف سننے پہ اکتفا مت کیجیے گا, اگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں اور ایک فکر کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف سنیں, بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ پروسیس گزرے کہ آپ اسے مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں. اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ 61 ہجرہ میں جو مقابلہ ہوا تھا سید الشہداء کے ذریعے سے, وہ مقابلہ چلتا رہا ہے, وہ مقابلہ آج بھی جاری ہے. دیکھیے پھر ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں, مشہور و معروف جملہ آپ نے اور میں نے سنا ہے, دسیوں دفعہ اس کو سنا ہے, تکرار کیا ہے, کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا. مقابلہ جاری ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ بھئی اگر مقابلہ نہیں ہے تو کل یوم کیوں عاشورہ ہے؟ کل ارض کیسے کربلا ہے؟ یہ جو ہم جملہ کہہ رہے ہیں کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, یہ جملہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ مقابلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے. کہیں پر ایک حسینیت ہے, کہیں پر ایک یزیدیت ہے. اب وہ جو حسینیت اور یزیدیت ہے, گویا یہ مقابلہ چلتا ہے, مختلف فیسز لیتا ہے, مختلف فیزز میں ہوتا ہے, اور ہوتے ہوتے ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے گا جب ایک اور زمانے میں کربلا تشکیل پائے گی جس میں سید الشہداء کے وارث تشریف فرما ہوں گے, اور ادھر سے یزیدیت کے بھی ورثہ موجود ہوں گے جن کے مقابلے میں امام عصر جنگ فرمائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اچھا اب تک میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اور مجھے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بول رہے ہوں اور آپ قبول نہ کر رہے ہوں. چلیے قبول نہ بھی کریں تو پھر ایک اور کام کریں. ویسے تو آپ کا ذہن شاید قبول کر رہا ہوگا, لیکن اگر قبول نہ بھی کریں تو جا کر اس کے اوپر غور ضرور کیجیے گا کہ بھائی کیا سیریسلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی مقابلہ جاری ہے, اور اگر آج بھی مقابلہ جاری ہے تو پھر میں آپ کی خدمت میں بہت امپورٹنٹ کام کرنا چاہوں گا. تو آپ اس کو گھر جا کے ریویو کیجیے گا ضرور. ماشاءاللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, اپنے کام کے اندر سیریس ہوتے ہیں. جب آپ اپنے کوئی پروفیشنل لائف کے اندر ہوتے ہیں تو سیریسلی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا سیریسلی دیکھیے گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ سید الشہداء نے ایک مقابلہ شروع کیا, وہ مقابلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مقابلہ جاری ہے. ان کے فرزند تشریف لائیں گے, اسی جنگ کو اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. تو پھر میرا ایک سوال ہوگا, وہ کمپوننٹس کون سے ہیں جس سے کوئی انسان حسینی بنتا ہے, اور وہ کمپوننٹس کون سے ہیں جس سے کوئی انسان یزیدی بن جاتا ہے. میں نے آپ کی چاہا کہ پورا فریم آپ کے سامنے پہلے کہہ دوں. اچھا میں کر سکتا تھا کہ پورا فریم نہ کہتا آپ سے, میں صرف آپ سے اتنا کہتا کہ بھائی 61 ہجرا میں ایک جنگ ہوئی. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سید الشہداء کا لشکر تھا وہ کیسا تھا, اور جو یزید کا لشکر تھا, عبید اللہ ابن زیاد, عمر سعد و شمر کا لشکر تھا, یہ لشکر کیسا تھا. میں یہ کر سکتا تھا کہ آپ کو صرف تاریخ میں رکھتا, اور تاریخ میں رکھ کر ان دونوں لشکروں کی آئیڈیالوجیز کو, ان کے کیریکٹرسٹکس کو ایک دوسرے سے میچ کروا دیتا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف تاریخ میں رہیں, بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تاریخ کو لے کر آج کے دور کے لیے کچھ سیکھیں, اور اس کنٹینویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں جو سید الشہداء کا کام ہے. یہ آفاقی کام ہے, یہ ہسٹری میں نہیں ہے صرف. اور اب تصور کیجئے اگر سید الشہداء کی قربانی کا کوئی لاجیکل امپلیمنٹیشن بعد میں نہ ہوتا, نعوذ باللہ تعالی, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کسی ظالم نے سید الشہداء کی قبر مقدس سے اور عزداری سے نہیں لڑنا تھا. یہ جو ظالموں کو آپ دیکھتے ہیں نا, سید الشہداء کی قبر مقدس سے لڑتے ہیں, سید الشہداء کی آئیڈیالوجی سے لڑتے ہیں, سید الشہداء کی عزا سے لڑتے ہیں, سید الشہداء کے ماننے والوں سے لڑتے ہیں, اس سمبولزم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا یہ اسٹوپڈ سے نہیں ہے؟ اسٹوپڈ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے جو انہیں ختم کر دے گی. بھئی ایک سادہ سی بات ہے, میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و آل فرد. امریکہ میں, امریکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کی کسی بھی کونے میں 25-30 ہزار لوگ جمع ہوں, ٹی وی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ منیلا میں 30 ہزار لوگ جمع ہو گئے, دکھا دے گا منیلا میں؟ منیلا کی امپورٹنس کیا ہے؟ فلپائن کا کیپٹل. بینکاک کے اندر فرض کیجئے وہ جناب, وہ ریڈ شرٹس والوں کی موومنٹ, اورنج شرٹس والوں کی موومنٹ پرائم منسٹر کے خلاف ہوئی, 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے, بھائی طوفان مچ جائے گا. ہر نیوز چینل وہ دکھا رہے بھائی وہ موومنٹ چل رہی ہے, اور پی ایم نے یہ کہہ دیا, اور اپوزیشن نے یہ کہہ دیا, کیا بات ہو رہی ہے. اچھا اگر یہ 1 لاکھ نہ ہو, یہ 3 لاکھ ہو, لو جناب بلوا ہو گیا. 3 لاکھ تو بڑی تعداد ہوتی ہے. مثلا فرض کریں جو نیو یارک کے اندر لوگ جمع ہوئے تھے, مثال کے طور پر 1% کی جو موومنٹ چلی تھی, 99% کی, وہ بھائی کتنے لوگ تھے؟ وہ تھوڑے سے چند ہزار تھے. اتنے عرصے تک کوریج چل رہی ہے, مثلا کوئی مارچ ہو گیا لندن کے اندر, اس میں اگر 2-3 لاکھ آ گئے, او ہو ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلو آپ کہیں گے بھائی وہ لندن نیو یارک ہے, میں نے تو پہلی مثال اسی لیے منیلا دی کہ چلو یار نہ ادھر کا نہ ادھر کا, کوئی ایک نیوٹرل بے ضرر سی کوئی جگہ پکڑ لیتے. کوئی بھی چھوٹا سا شہر لے لیجئے, وہاں 3-4 لاکھ لوگ جمع کر لیں آپ, پھر دیکھیے ٹی وی پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے گا یار کسی بھی وجہ سے جمع ہوئے تھے, بندے تو 3 کروڑ تھے, یہ آیا کیوں نہیں؟ لوجیکل بات ہے یا نہیں ہے کہ بھئی دنیا میں ہر گیدرنگ کو کور کیا جاتا ہے, چاہے کسی بھی ریزن پر ہو. فرض کرنے جناب ایوریج کے پروٹیکشن کے لیے ایک کمپین چلی ہے, اس کے اندر 3 لاکھ لوگ آ گئے. 3 لاکھ نہیں آتے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے پاکستان میں ایک بڑی پولیٹیکل ریلیجیس پارٹی کے لیڈر سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اگر کہیں 10 لاکھ لوگ لاہور میں جمع کرنے پڑ جائیں تو خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا بھائی کہاں ہو, 10 لاکھ نہیں آتے. अच्छा वो बंदा कई दफा उसकी पार्टी मिलियन मैन मार्च करवा चुकी है, वो खुद मुझे बोल रहा है 10 लाख नहीं आते। मैंने कहा चलो 10 लाख छोड़ो यार, 5 लाख की बात करो, खर्चा कितना है। कहने का भाई 5 लाख भी नहीं आते हैं, ऐसी कहने की बातें होती हैं, खुद कहता था। मैंने कहा भाई मुझे नंबर से कोई काम नहीं, लाख लगा लो। कहने का देखो अगर तुमने ग्राउंड रियलिटी में रहना है 50,000 पे आ जाओ। कहने लगा 50,000 लोग तो आ सकते हैं। अच्छा अगर वो 50,000 लोग मीनारे पाकिस्तान में कोई भी ले आया, सही है, टीवी पे आएगा या नहीं आएगा? आ गया। 3 करोड़ क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे भाई? अच्छा अब ये जो इन्होंने 3 करोड़ लोगों को नहीं दिखाया है, मैं आपसे पूछूंगा कोइंसिडेंस है, हादसा है, इत्तेफाक है? चलो यार इत्तेफाक से एक चैनल का जो बंदा था वो मर गया रास्ते में कहीं पे, सारे चैनल के बंदे मर गए, सारे चैनल्स ने मिस कर दिया, ये इत्तेफाक है, ये हादसा है? ये हादसा इत्तेफाक नहीं है, ये बगैर गठजोड़ के पॉसिबल ही नहीं है, वरना तो हर न्यूज चैनल दूसरे की टसल में चला जाता है कि यार ये गया है ना, अगर मैं नहीं गया तो ये आगे चला जाएगा, इसके व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, और व्यूवर्स भी कौन से स्टॉन्च बिलीवर्स हैं, जो अगर टीवी पे देखेंगे ना कि ये आ रहा है तो सारे चैनल छोड़ के वो ही लगाएंगे बस, वो और कुछ लगाते ही नहीं है। अभी पाकिस्तान में जैसे ही न्यूज चैनल्स को ये पता चला है कि भाई जब मुहर्रम आता है ना तो शिया सिर्फ मजलिस देखते हैं, तो ये सारे न्यूज चैनल जो पहले हमारे खिलाफ काम कर रहे थे ये सब 10 दिन मजलिसें दिखाते हैं, सब मजलिस दिखाते हैं। क्यों? इनको पता है मजलिस जिस चैनल पे आएगी शिया वही चैनल लगाएगा, उसके अलावा कोई लगाएगा ही नहीं, सब मजलिस दिखाते हैं। अब सब मोमिन हो गए क्या ये लोग? नहीं मोमिन नहीं हुए हैं, इनको मार्केट चाहिए। अच्छा ये जो मार्केट जिनको चाहिए दुनिया में, 3 करोड़ तो वहां खड़े हैं, और इन 3 करोड़ के चाहने वाले करोड़ों लोग उसी इमाम के चाहने वाले इस वक्त वो देखना चाहते हैं। इनको नहीं पता? इनको पता है? इनको ये भी पता है कि अगर एक चैनल ने दिखा दिया ना सारे ये लोग करोड़ों लोग यही देखेंगे, लेकिन इन सब ने गोया एग्रीमेंट कर लिया है कि हम में से कोई नहीं दिखाएगा। ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। आप किसी भी मार्केटिंग के एक्सपर्ट को पकड़ लीजिए, किसी भी मीडिया के एक्सपर्ट को पकड़ लीजिए, एक्सपर्ट नहीं छोटे मोटे आदमी को पकड़ लीजिए, वो आपको कतअन बताएगा कि भाई ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जिसको अरबी में हम कहते हैं तबानी है, एग्रीमेंट कि कोई भी नहीं दिखाएगा। अच्छा तुम क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? इसका मतलब यह है कि मीडिया के पीछे जो भी बॉडी है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वो बॉडी इससे कोई थ्रेट फील कर रही है। जो कोई भी मीडिया को रन कर रहा है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, जो भी एस्टैब्लिशमेंट है ऑफिशियल अनऑफिशियल, वो इस गैदरिंग से कोई थ्रेट फील कर रही है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि अगर थ्रेट फील कर रहे हैं इसका मतलब है मुकाबला चल रहा है, इसका मतलब है मुकाबला चल रहा है। अच्छा अभी आप मुझे बोले मुझे 3 करोड़ लोग वॉक में है ना, उनको तो नहीं पता कि मुकाबला चल रहा है। मैं कहूंगा उनको छोड़ दो, वो मजलूम वो खुश लोग अच्छे लोग अपने अकीदे में वहां पहुंचे हुए, लेकिन दुश्मनों को पता है कि मुकाबला चल रहा है। इनको पता हो या ना पता हो उनको पता है। क्यों? वरना मुझे कोई एक रीजन दे दे कि क्यों ये नहीं दिखा रहे। कोई हिंदुओं का मेला छोड़ते हैं ये लोग? कोई ईसाइयों की गैदरिंग छोड़ते हैं? किसी भी कौम कबीला नस्ल रंग मजहब फिरका कोई भी चीज हो इतनी बड़ी, क्या इसका 1/10 हो छोड़ता है कोई? इसका मतलब है कोई मुकाबला अभी चल रहा है, और वो मुकाबला करने वाले इतने पावरफुल हैं कि दुनिया के तमाम चैनल्स के ऊपर ब्लैकआउट करने की उनमें ताकत है। और वो जो इतने पावरफुल हैं वो सैयदुश्शुहदा की इस याद से इतने डर रहे हैं कि दिखाना भी पसंद नहीं कर रहे। इतना डर रहे हैं कि दिखाना भी पसंद नहीं कर रहे। अच्छा जबकि वो दिखाएंगे तो वहां कोई तकरीर नहीं कर रहा होगा। भाई वो क्या करते? वो दिखाते, वॉक करता हुआ दिखा देते, किसी की तकरीर नहीं दिखाते। अच्छा अगर तकरीर दिखाते भी अरबी में तो कितने लोग अरबी समझने वाले हैं अमेरिका में? کتنے لوگ یورپ میں عربی سمجھیں گے؟ نہیں، تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، کانسیپٹ کا مسئلہ ہے، آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، اور میں ایک جملے میں کہوں پرسنالٹی کا ایشو ہے۔ امام حسین کی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ نہیں ہونا دینا چاہتے۔ اب مجھے اور آپ کو ایک بات پوچھنی پڑے گی، یہ جو پرسنالٹی کو دبانا چاہ رہے ہیں کیوں؟ اور میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے بھی ظالم آ رہے ہیں سید الشہداء کی قربانی کے بعد سے، یہ کبھی قبر سید الشہداء سے لڑ رہے ہیں، کبھی عزائے سید الشہداء سے لڑ رہے ہیں، کبھی ان کے ماننے والوں سے لڑ رہے ہیں، یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، یہ پرسنالٹی سامنے نہ آئے، کیوں؟ انہیں کیا مشکل ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے گا، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب کسی کی کمی اور نیچے کرنا نہیں ہے، حج تو بڑے مزے سے دکھا دیتے ہیں، ون ٹینتھ بھی نہیں ہے، حج تو پوری طاقت سے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی مسلمان حج کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا، ان کو وہاں پہ اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ تو اذان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت دفعہ قوموں نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جو وہ پارٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس چیز کا پارٹ ہیں۔ بہت سارے عزاداروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، وہ ایک موومنٹ کا پارٹ ہیں اور وہ ڈیپتھ میں یہ نہیں سمجھ پا رہے یہ موومنٹ ہے کیا جس کا ہم پارٹ ہیں، وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ لیکن کون سمجھ رہا ہے؟ وہ دشمن سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے۔ اچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سید الشہداء نے کام کیا، قربانی دی، اتنی بڑی ایک تحریک چلائی جس کے آج تک جس سے کچھ لوگ تھریٹ فیل کر رہے ہیں، اور بعد میں سید الشہداء کے وارث آئیں گے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کون سی وہ کمپوننٹس ہیں جس سے حسینیت بنتی ہے، اور کون سے وہ ہیں جس سے سامنے والا لشکر بنتا ہے؟ اچھا، یہ آپ کی خدمت میں کہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس سے اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوگا کہ عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو ان کمپوننٹس تک پہنچنا ہوگا۔ اب دیکھیے، دو طرح سے شرکت کرنے والوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وآل محمد۔ اب ہمارے پاس جو کسی بھی تھیوریٹیکل ایشو کو بتانے کے لیے آسان راستہ ہوتا ہے وہ مثال ہوتی ہے، تو ہم اس کو مثال کے ذریعے سے عرض کرتے ہیں۔ تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وآل۔ اچھا، اس میں اس مثال کے پیچھے جو لاجک ہے جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ظاہری طور پر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن سب کے اہداف، مقاصد، درجات مختلف ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے بھی تاریخ سے مثالیں دے سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت ساری مثالیں آج کے دور سے بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت گفتگو سید الشہداء کے اس مراسم کی ہے، تو اس کی مناسبت سے میں دو تین مثالیں، ایک مثال آپ کو جس میں دو تین پہلو ہوں گے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مثال کے طور پر۔ چلیے، اس سے پہلے ایک ذرا پریپئر کرنے کے لیے، میں ایک دفعہ دعائے ندبہ میں گیا کراچی میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، لوگ جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، اب وہ جناب اتوار کو چھٹی ہونے لگی، تو لوگ دعائے ندبہ تو پڑھتے تھے، انہوں نے کہا بھائی اب ایسا ہے کہ جمعے کو تو جمع نہیں ہو سکتے، اب وہ اتوار کو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں۔ چلیے بھائی، جو کچھ بھی تھا، انہوں نے کہا بھائی اچھا ہے کہ کم سے کم دعائے ندبہ پڑھ تو لیں، چاہے اتوار کو پڑھیں۔ تو اب وہ اتوار کو پڑھنے لگے۔ اچھا، اس میں جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ محلوں میں گیدرنگز ہوتی ہیں، یہ بھی کم معجزہ نہیں ہے کہ لوگ اتوار کے دن صبح 8 بجے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن وہاں پہ کیا موڈ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال لوگ آتے ہیں دعائے ندبہ۔ تو میں بھی ایک دفعہ گیا دعائے ندبہ کے اندر، تو ہم سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس میں کچھ بولیے بھی۔ تو بتایا گیا کہ بھائی آپ 15-20 منٹ کچھ بولیں۔ تو ہم نے 15-20 منٹ میں بولا، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو ہم دعائے ندبہ میں آتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اصلی کام شروع ہوگا جب ہم یہاں سے گھر جائیں گے۔ یہاں تو ہم ایکچولی اسپارک لینے آتے ہیں، یہ جو ہم دعائے ندبہ میں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں امام کی یاد آئے، امام کے اہداف آبجیکٹیوز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس کے بعد پورے ہفتے امام کے آبجیکٹیوز کے اوپر کام کریں۔ یہاں پر آ کر تو ہم اس طرح کی ایک اپنے آپ کو انرجی لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں اسے چارج ہو جائیں، پھر امام کے لیے کام کریں۔ تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کیا مانگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ پورے ہفتے ہم کریں گے کیا۔ نماز بھی ایسے ہی ہے، نماز میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دو نمازوں کے درمیان میں آپ کیا کریں گے۔ وہ جو چار رکعت آپ پڑھتے ہیں، آٹھ رکعت پڑھتے ہیں، سات رکعت پڑھتے ہیں، وہ آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ بھائی تمہارے ایک آبجیکٹیو ہے، اب نماز کے بعد شروع کرنا اس کے اوپر کام کرنا۔ تو یہ عرض کیا، اچھا وہاں پہ اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ امپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے۔ تو وہاں اس گیدرنگ میں پھر ناشتہ ہوتا ہے، تو ناشتہ ہو رہا تھا، پھر ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا آپ نے تو میری ساری محنت ہی بیکار کر دی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے کیسے آپ کی محنت بیکار کر دی۔ کہنے کہ مولانا مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ اگر اس گیدرنگ میں میں چار ہفتے آؤں گا تو میری فلاں دعا پوری ہو جائے گی۔ میں بیچارہ تین ہفتے کر چکا تھا، چوتھا ہفتہ تھا، آپ نے تو سارا میرا کام ہی خراب کر دیا، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ صرف اپنی دنیا کی خواہشات پورا کرنے کے لیے یہاں تک مت آئیں، آپ آئیں اپنے امام کی نصرت کے لیے، انرجی لینے کے لیے۔ صحیح ہے۔ اچھا اب یہ جو بندہ خدا آیا یہ کس کام کے لیے آیا تھا؟ یہ آیا تھا کہ اس کی ایک دکان نہیں بک رہی تھی، اس کو بکوانا تھا اس نے۔ صحیح ہے۔ اچھا جو وہاں پہ سارے اور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کیس ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی گھر خریدنے آیا ہو، ممکن ہے کوئی کسی بچے کی شادی کروانے آیا ہو، کسی بچی کا جہیز تیار کروانے آیا ہو، ممکن ہے اس کے اندر کوئی شخص صرف اس لیے آیا ہو کہ مجھے اپنے مولا کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ صحیح، مختلف نیتوں سے لوگ آئے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ جو 3 کروڑ لوگ آئے ہوں گے سب نیتوں میں ایک لیول پہ ہوں گے؟ نہیں، ان میں یقیناً بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو صرف سید الشہداء کے لیے آئے ہیں، پور خلوص، نہ دنیا سے کوئی غرض، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگنے آئے، صرف امام حسین کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے آئے، ان سے اپنا عہد کرنے کے لیے آئے۔ انی سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، وعدو لمن عاداکم۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ لاکھوں لوگ اس کے اندر، 10 لاکھ لوگ صرف اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آئے کہ مولا ساری زندگی کہا تھا سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، آج آپ کی زمین پر آئیں اس وعدے کو دہرانے کے لیے۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تمام ظاہرین سید الشہداء کی مزید توفیقات کے لیے، زیارتوں کی قبولی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ لوگ، بہت کم ایسے بھی آئے ہیں جو صرف یہ دیکھنے آئے ہیں ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ میں نے ایک انٹرویو دیکھا، کوئی خاتون تھی میرے خیال میں، پتہ نہیں جرمنی کی تھی یا فرانس کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین بلاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں یہ دیکھنے آئی ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے، اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، ایک نیت ہے، وہ دیکھنے آئے کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اس میں یقیناً کچھ لوگ وہی دکانوں والے معاملے کے لیے بھی آئے ہوں گے کہ بھئی ایک واک کریں گے، وہاں پر اتنا عجیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تجربے کیے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے مولانا ہماری بچی نے کہا کہ بھئی یہ جو ہم واک کر رہے ہیں امام کے لیے، تو امام ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بچی سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اسی طرح نارتھ امریکہ میں رہنے والے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا تم جو امام سے مانگو گے نا وہ مل جائے گا، تم اگر امام کے لیے چل رہے ہو نا تو امام بھی تمہارے لیے سب کچھ کر دیں گے، تم کچھ مانگ لو مل جائے گا۔ کہنے کی ٹھیک ہے، اور بچی ہے، بچی بھی یہاں کی بچی۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ مجھے مل جائے گا، ہاں مل جائے گا۔ کہنے کی میں انتظار کرتی ہوں۔ تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا مانگا؟ کہنے کی میں نے فلاں، اب میں اس شہر کا علاقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں فلاں علاقے میں پاپ کارن کھاتی ہوں، مجھے وہ چاہیے۔ बेटा, उसने कहा बेटा क्या आप खेल रहे हो, क्या आप मजाक कर रहे हो, मैंने आपको कहा था आप इमाम हुसैन से मांगो आपको मिल जाएगा, आपको ढंग की चीज मांगो, ये आपने क्या किया? कहने की मैं यूं हूं, मैं बच्ची हूं, आप मांगे आप बड़े होंगे, मैं बच्ची हूं, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। ये कहने लगा मौलाना खुदा शाहिद है चंद कदम गुजरे होंगे एक बंदा पॉपकॉर्न ले आया। कहने के मैं देख कर शौक हो गया एकदम कि या अल्लाह इमाम की करामत। कहने के उस रास्ते में पॉपकॉर्न कहां होने थे? कहने के मैं हैरान एकदम परेशान, और बच्ची देखी वो खुश होके कह रही देखिए मैंने कहा था इमाम दे देंगे। सब ये सब हो रहा है वहां पे, इस लेवल पे जाके हो रहा है। तो मिसाल के तौर पर मुमकिन है कोई आदमी आयो कि भाई मुझे दुकान चाहिए, मिल जाएगी वो भी मिल जाएगी, किसी ने बच्ची ने कह दिया पॉपकॉर्न वो भी मिल जाएगा। आवाज यहां तक हुआ है, ये तो अभी के दौर है ना, आजकल तो पता नहीं कितने ऐसे वाकयात हो रहे हैं। सद्दाम के जमाने में हमारे एक दोस्त थे, वो सद्दाम के जमाने में जब कोई ज्यारत पे नहीं जा पा रहा था, वो एक उनके पास एक पोस्ट थी बहरहाल इराक के अंदर, उस पोस्ट से फायदा उठाते वो करबला जाते थे ज्यारत करने के लिए। कहने के मौलाना आलम ये होता था कि हम करबला पहुंचे, मिसाल के तौर पर उस जमाने में बहुत जल्दी रोजा बंद हो जाया करता था, कहने के बस जल्दी जल्दी पहुंचे कि रोजा बंद ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से पहुंचे, रोजे से बाहर निकले तो सारी दुकानें बंद, सब दुकानें बंद। अब कहने के एक घर था वो हमने पहले से रुकवाया हुआ था कि भाई हम यहाँ पर आएंगे, उसको बताना भी भूल गए कि भाई हम इस हफ्ते आ रहे हैं, वैसे आते थे जुमरात जुमरात, कहने के बताना भी भूल गए कि इस जुमरात आएंगे नहीं आएंगे। कहने के हम गए, घर का दरवाजा खोला और अब सोच रहे हैं कि यार अब ना खाने को है ना पीने को है, तो सारी दुकानें बंद हो गई। तो कहने के मैं और मेरी वाइफ हम सोच रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर दुकानें खुली होती ना तो हम फला चीज खाते। कहने मौलाना दरवाजा किसी ने खटखटाया, वो बंदा जो हमारी खिदमत के लिए आता था जिसको हम बोलते थे तो आता था, वो आया है दस्तखान लेकर। कहने की हाँ भाई तुम कैसे आ गए? कहने का मैंने कहा चांस ले लूं शायद आप आ गए हो। कहने की अब जो दस्तखान खोला तो वो जो इनकी बेगम ने कहा था वही तैयार करके लाया हो। कहने की अजीब हैरान रह गए कि भाई ये क्या दो गई ये तो। कहने के वो जनाब खा लिया, वो चला गया, फिर वो चला गया, फिर खा पी लिए। तो इन्होंने कहा अपनी बेगम से कि देखो तुमने क्या मांगा था इमाम ने दे दिया। तो वो भी बाहर पता नहीं किस मूड में बैठी थी, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया, अगर एक चाय और मिल जाती ना। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, बहरहाल खवातीन मशहूर हैं इस मामले में, तो वो बहुत अलबत्ता उनकी बहुत अच्छी चीज़ें भी मशहूर हैं, ऐसा ना बाद में कुछ और कोई समझे। दरवाज़ा खटखटाया, वो आदमी फिर आया वही चाय लेकर। कहने लगा कि मैंने सोचा कि ये रह गई थी ये भी दे दूँ आपको, इस तरह हो रहा है। तो भाई जिस जगह पे इस तरह से हो रहा है तो अगर कोई आदमी अपनी दुकान के लिए पहुंच जाए तो गलत थोड़ी कर रहा है, सही जगह पे आया, सही दरवाजे पे आया। अच्छा अब लाखों लोग आए सिर्फ इस काम के लिए कि कहें इजहार अकीदत है, हमने अपने इमाम से वादा करना है, इसलिए आए। हम दुकान के लिए नहीं आए, हम जॉब के लिए नहीं आए, हम किसी चीज के लिए नहीं आए। अच्छा लाखों लोग इसके लिए भी आए वो भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा लाखों बीमार आए हैं ये कहने के लिए कि मौला थक गए बीमारी से अब शिफा दे दे, मिलती है नहीं मिलती है? मिल जाती है, वो भी मिल जाएगी। अच्छा अब मैं बहुत अजीब सी एक बात कहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। इन्हीं बीच में मिसाल के तौर पर ऐसे ही मैं कह रहा हूं, पेप्सी कोला और कोका कोला की कंपनी का सेल्समैन भी आया हुआ है। वो ये मॉनिटर करने आया है कि भाई मेरी बोतलें बिक रही हैं नहीं बिक रही हैं, आते होंगे नहीं आते होंगे, उसकी कंपनी की भी तो लॉजिस्टिक चल रही होती होगी ना। अच्छा हजारों लाखों गाड़ियां चल रही हैं, टायर बनाने वाली कंपनी के लोग आते होंगे नहीं आते होंगे, वो भी आते होंगे। ये किस लिए आए? ये टायर बेचने आए, ये बोतल बेचने आया है, ये दूध बेचने आया है, ये सब अपनी अपनी कहानियां करने के लिए आए, ये सब भी आ रहे हैं। बहुत छोटी सी तादाद, चंद सौ लोग ऐसे भी होंगे। ये जो सब लोग आए हैं, अब हमें एक बात सब पूछनी पड़ेगी अपने आप से, अगर मुझे हुसैनी बनना है तो मुझे क्या बनना है? हुसैनी कौन है? अब सवाल सही है ना ये? अब देखिए इतनी मेहनत की आज के दिन, पूरा दिन लगा दिया इसके ऊपर, पूरी मजलिस इसी पे लगा दी, एक बात को साबित करने के लिए कि करबला अभी भी जारी है। کربلا جاری ہے. دوسری بات یہ کہنے کے لیے کہ بھائی یہ جو کربلا ہے اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں, اس کے کچھ کانٹینٹس ہیں, اس کو سیکھنا پڑے گا. اگر ہم نے وہ سیکھ لیے تو ہم کربلا کے کور میں ہیں, اور اگر وہ نہیں سیکھے تو کور میں نہیں ہے, پیریفری میں ہے. اور پیریفری پھر اپنی بڑھ رہی ہے, پہلے پہلا سرکٹ ہے آربٹ, پھر دوسرا آربٹ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, دس, انلمیٹڈ. جتنا آپ کے پاس ان کمپوننٹس میں سے ہے جو سید الشہداء کے ہیں تو آپ کور کے نزدیک آ گئے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر وہ کمپوننٹس نہیں ہیں تو پھر کیا ہے, آپ سیکنڈ لیئر میں یا تھرڈ, فورتھ, ففتھ, اور دائرے تو پھر بہت زیادہ ہیں, پھر آربٹس کے بہت زیادہ ہیں. تو یہ سب دیکھتے رہیے گا. اور جس طرح میں نے ابھی مثال آپ کی خدمت میں اربعین کی پروسیشن کی دی کہ اربعین کا جو یہ واک ہو رہا ہے, ایونٹ ہو رہا ہے, اس کے اندر اس طرح سے لوگ ہیں تو پوری دنیا کی جو عزاداری ہو رہی ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ کور میں بیٹھے ہیں, کچھ لوگ سیکنڈ میں, تھرڈ میں, اور پھر ایکسپینڈ کرتے رہیے, چلتا رہے گا. تو اب مجھے جو کل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ بھائی انسان کے اندر کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر ہو تو وہ کور میں آتا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کور میں نہیں ہے, تھوڑا سا فاصلے پر ہے. اور انہی چیزوں کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, پھر ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, ہم ایک اور کام بھی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ یہ کہ بھائی کیا پریکٹسز کروں کہ میں کور کے نزدیک ہو جاؤں. اب میں آپ کی خدمت میں بس ایک سوال اور اٹھاؤں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد علی محمد وعجل فرجہم. آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ بھئی کچھ اجزاء ہیں, کچھ کمپوننٹس ہیں, ان کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم کور میں آتے ہیں. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس کام کو ہم نے کرنا کیسے ہے, کہ مثال کے طور پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ سید الشہداء کے ماننے والوں میں اگر آتی رہتی ہے تو وہ شفٹ ہو جاتے ہیں, اپ گریڈ ہو جاتے ہیں, کور کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کیسے ہوتا ہے. دیکھیے, میں اگر آپ سے یہ کہوں گا نا کہ آپ نجف تشریف لے جائیے پھر یہ ہوگا, تو یہ پھر بات صحیح نہیں ہے. حسینی تو کہیں بھی دنیا میں ہو وہ حسینی بن سکتا ہونا چاہیے. بھئی آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں اسٹیٹ آف فلوریڈا ہی ہے نا یہ, تو یہ اسٹیٹ آف فلوریڈا میں کیا حسینی نہیں بن سکتا انسان؟ بننا چاہیے, چونکہ سید الشہداء کی جو فکر ہے وہ تو آفاقی فکر ہے, گلوبل ہے, یونیورسل ہے, نہ فزیکل باؤنڈریز لیتی ہے نہ ٹائم کی لمٹ لیتی ہے, ان کے عاشق ہر جگہ. تو اب ہمیں کچھ ایسا کام دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ نے اپنی یہی زندگی گزارنی ہے, آپ نہیں جا رہے کہ کہیں اور پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں گے زندگی چھوڑ کے جائیں گے, نہیں, یہ سب نہیں ہونا ہے. اسی میں رہتے ہوئے آپ نے سید الشہداء کے مشن میں کیسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ صرف ایک بات پوچھوں گا, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی یا بغیر محنت کے ہو جائے گا؟ بھئی آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو لوگ 61 ہجرا میں کربلا پہنچے تھے انہیں کچھ محنت کرنی پڑی تھی یا نہیں کرنی پڑی تھی؟ کچھ نہیں, بہت محنت کرنی پڑی تھی. کچھ قربانی دینی پڑی تھی یا نہیں تھی؟ کچھ نہیں دی تھی, بہت قربانی دی تھی. اچھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ سب محنتیں نہ کروں, نعوذ باللہ, میں وہ قربانیاں نہ دوں اور میں ہو گیا پہلے درجے کا حسینی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حسینی نہیں ہوگا, نہیں, حسینی ہو جائے گا, لیکن پہلے درجے کا نہیں ہوگا. آربٹس بہت زیادہ تھے, اس کا جو پیریفری ہے وہ تو بہت بڑا ہے, وہ تو انلمیٹڈ ہے. تو میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا, لیکن اگر میں کور میں پہنچنا چاہتا ہوں تو کور میں پہنچنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کر دوں کہ ہر دور میں آپ اس کو مبالغہ نہیں سمجھے گا, چونکہ ہم لوگ جو بولنے والے ہوتے ہیں ہم لوگ مبالغہ کرنے کے لیے بہت مشہور ہوتے ہیں. خاص کر سب کانٹیننٹ کے جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں, مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی گورنمنٹ سے کہ دو دن میں اگر یہ نہ ہوا, اچھا دو دن بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ نہیں ہوا تو دیکھیں گے, تو دیکھ لیا نہیں تو ہم مبالغہ آرائی تو نہیں کرنا چاہیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ممبر رسول کی شبی پر بھی بیٹھا ہے تو اسے چاہیے مبالغہ آرائی نہ کریں, صرف حق کہنے کی کوشش کرے. ہم لوگ تو ناقص ہیں, ہم صرف حق کہہ نہیں سکتے, لیکن کوشش صرف یہ کرے کہ صرف حق بولے. تو مثال کے طور پر میں کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہر دور میں کم سے کم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سید الشہداء کے کور میں ہوتے ہیں. ہر دور میں وہ ساری محنتوں کو کر جاتے ہیں, ساری قربانیاں دے دیتے ہیں اور سید الشہداء کی فکر کے مرکز میں پہنچ جاتے ہیں, گویا سید الشہداء کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. پھر یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں, پھر یہ لوگ گردنیں کٹواتے ہیں, یہ لوگ زندانوں میں جاتے ہیں. اچھا ممکن ہے کہ ظاہری طور پر یہ سب نہ ہو رہا ہو لیکن وہ پیچھے پیچھے قربانیاں دیتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بھئی جو لوگ 61 ہجرا میں کربلا میں تھے, کربلا کے اطراف میں رہ رہے تھے, ان سب کو پتا تھا کہ کربلا کتنی اہم ہے؟ نہیں. کوئی ایسا بھی تھا جو میدان تک آیا, تلوار اور گھوڑا آفر کر کے چلا گیا واپس, زندگی بھر روتا رہا کہ خوش قسمتی میرے دروازے تک پہنچی اور میں نہیں پہچان پایا. ہر دور میں سید الشہداء کے ماننے والے ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, ان اعلیٰ ترین آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیتے ہیں. میں اور آپ کیا کوشش کریں؟ ہم یہ کوشش کریں جتنا نزدیک ہو سکتے ہیں نزدیک ہو جائیں. اور آخری بات یہ کہ اتنا کوالیفائی کر لیں کہ جب ان کے فرزند تشریف لائیں تو ایکسٹینڈڈ لشکر میں کم سے کم ہم بھی آ جائیں. 313 تو شاید کچھ اور ہی معاملہ ہے, لیکن کم سے کم وہ جو ایکسٹینڈڈ لشکر ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں, اتنا کوالیفائی ضرور کر لیں. اور اس کوالیفیکیشن کے لیے آپ نے محنت, میں نے محنت یہی کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے, یہی ہے. تو یہ ہمیں کل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور کوشش کریں گے کہ جتنا اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کلیئر کریں. آپ کی خدمت میں تھوڑا فلسفیکل کام بھی ہوگا, کوشش یہ کریں گے جتنا آسان تر کیا جا سکے اس کو آسان کریں. اور نصرت ظاہر ہے کہ مولا سید الشہداء سے ہی مانگیں گے, انہی سے نصرت طلب کریں گے کہ مولا آپ کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ہم عقلوں میں عاجز ہیں, ہم بیان میں ناقص ہیں, ہماری طاقت اور توانائی میں کہاں یہ ہے کہ ہم آپ کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن انہی کی دیوی توفیق سے یہاں تک آئے ہیں, انہی کی دیوی توفیق سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور انہی سے طلب کریں گے کہ مولا آپ کے مصائب پڑھتے ہیں, آپ کے مصائب پہ روتے ہیں, چاہتے ہیں ہماری زندگیاں آپ کی خدمت میں قرار پائیں. امام کے کچھ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا سید الشہداء کی محبت حاصل کی, سید الشہداء کے قرب کو حاصل کیا, پوری زندگی جد و جہد کی. اور جب میں اس کو عرض کر رہا ہوتا ہوں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کچھ تو قربان کربلا میں وہ ہوئے جو امام کی اپنی نسل سے تھے, ان کی اولاد طاہرہ, ان کے اپنے خاندان کے لوگ. کچھ لوگ وہ قربان ہوئے جو نسل سے نہیں تھے لیکن عرب میں بڑے قبیلوں کے لوگ تھے, مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر, سہیر بن قین, یہ بڑے قبیلوں کے لوگ تھے. لیکن عزیزوں میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری تمام تر کوتاہی کے ساتھ, تمام تر کمی کے ساتھ خدا سے یہ دعا کر دیں کہ خدایا تو ہمیں جون کے راستے پہ چلنے کی سعادت دے دے. امام کا وہ حبشی غلام جو کربلا سے پہلے ایک غلام کی حد میں تھا، ایک غلام کی حد میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ غلام کا اسٹیٹس اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور وہ امام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور نہیں معلوم کتنی خواہشات اپنے دل میں رکھتا تھا کہ میں اپنے مولا کے لیے یہ کروں، میں اپنے مولا کے لیے وہ کروں۔ عاشور کا دن آیا تو سید الشہداء نے اپنے کردار کی عظمت، بزرگواری کے ساتھ غلاموں کو بلایا اور سب غلاموں سے کہا کہ تمہارا ہمارا جو رشتہ تھا، تم ہمارے غلام تھے، ہمارے کہنے کے ماننے پر پابند تھے، ہم نے اس تعلق کو ختم کیا، تم لوگ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ اور دیکھیں، یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ باہر جائے گا تو اسے کوئی پکڑ لے گا، غلاموں کو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی تھی۔ وہ چلا جاتا، کوئی پکڑتا تو اس سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں تو غلام تھا، میں تو غلامی کی وجہ سے امام کے ساتھ تھا، آج امام نے مجھے آزاد کیا، میں واپس جا رہا ہوں، تو کوئی اس کو نہیں پکڑتا، سب چھوڑ دیتے۔ تو امام نے جب جنگ کو آگے بڑھتے دیکھا تو سارے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم سب کو ہم نے آزاد کیا۔ تو غلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو، ہم جب آسانی کا وقت ہوتا ہے تو غلاموں کو رکھتے ہیں، لیکن جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، ہماری خاطر وہ سختی کیوں اٹھائیں؟ تم نے اب تک جو مشقتیں اٹھائیں وہ کافی ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ عزیزو، اب یہ حبشی غلام، مجھے تو اب اس کو حبشی غلام کہتے ہوئے بھی اپنے اندر شرم آتی ہے کہ میں کس طرح اس بزرگوار کو یہ لقب دے رہا ہوں، لیکن دنیا یہ کہتی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ بزرگوار سامنے تشریف لائے اور انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا، میں نے ساری زندگی آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے، اور میں جب آپ کی خدمت کرتا تھا میں یہ سوچ کے کرتا تھا کہ کبھی ایک موقع آئے گا میں اپنے مولا کی وہ خدمت کروں گا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا، آپ کربلا کا میدان ہے، میری آرزو کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، آپ مجھے یہاں سے مت بھیجیں۔ امام نے اپنی اسی کرامت اور بزرگواری کے ساتھ اس سے کہا کہ دیکھو، ہم نے تمہاری قربانی قبول کی، لیکن تم کربلا سے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ اب جب اس بیچارے نے یہ دیکھا تو اس نے ایک اور طریقے سے بیان کیا اور کہا کہ مولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حبشی ہیں، ہم سیاہ فام ہیں، ہم عرب شمار نہیں ہوتے ہیں، ہمارا خاندان نہیں ہے، ہمارا حسب نہیں ہے، ہمارا نسب نہیں ہے، کہیں مولا اس وجہ سے تو نہیں بھیج رہے آپ ہمیں کہ یہ تو بڑوں کا مارکہ ہے، ہم حبشی کہاں اس کے اندر قربان ہونے کو آئے۔ کہا مولا اس وجہ سے تو نہیں بھیج رہے کہ ہم سیاہ فام ہیں، ہمارے جسم میں سے بدبو آتی ہے۔ اب جو امام نے ان کا یہ تواضع دیکھا، محبت کا یہ انداز دیکھا، تو کہا جاؤ، پھر قربانی دینے کا دل چاہتا ہے تو قربان ہو جاؤ۔ عزیز و عجیب طریقے سے آئے میدان میں، میدان میں تشریف لائے اور جو شعر پڑھے اس شعر میں یہ کہا، کچھ نہیں بتایا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، بس ایک شعر پڑھ کر یوں کہا، اب آؤ اور حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ اپنی ساری شناخت امام حسین کے نام پر رکھی، کہا اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ وہ جرأت کے مار کے دکھائے کہ جو کم کوئی دیکھ پاتا، بس ایک موقع آیا جب زمین پر گرے، اپنی آرزو کو پورا کرنے لگے، جب یہ زمین پر گرے تو اصحاب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم غلام کا لاشا امام کے پاس لے کر آئے۔ لیکن عزیزو دیکھو، مجھے اور آپ کو اطمینان اس بات کو سن کے ملتا ہے، ہم تو بہت حقیر لوگ ہیں، ہم تو بہت فقیر لوگ ہیں، ہمارا کیا مقام، ہماری کیا حیثیت، لیکن یہ امام اتنا کریم ہے، سب کو بٹھا دیا، کہا میں اس کو لینے خود جاؤں گا۔ اتنا کریم امام، جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا تو امید سی بننے لگتی ہے کہ شاید مولا ہمیں بھی قبول کر لیں۔
گرچہ ان جون کا مقام بہت بلند ہے ہم تو پائے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے لیکن امید بننے لگتی ہے کہ شاید قبول ہو جائے۔ مولا گئے اس غلام کو اٹھایا، خدا نے ان کے مقام کو بلند کیا، ان کو اٹھایا۔ اب عزیزو ایک عجیب معرکہ ہے، آپ اور میں سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ اور آپ بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں، کس بات کے لیے؟ مولا کی زری کو ہاتھ تو لگا کے آئیں کم از کم۔ ہزاروں کلومیٹر لوگ دور جاتے ہیں، امام کی زری کو ہاتھ لگائیں۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کے ہاتھ کا بوسہ بھی ملے گا تو کتنا بڑا معرکہ ہو گیا۔ اب یہ جو غلام ہے نا، جب اس کی آنکھوں پہ سے خون صاف کیا تو اس نے امام کے چہرے کی زیارت کی اور اس نے دیکھا کہ میرا سر امام کے زانو پہ رکھا ہوا ہے، امام کی گود میں ہے۔ عجیب روایت، امام کی گود میں دیکھ کر مسکرائے کہ اللہ اکبر، کہنا مقام کتنا بلند ہو گیا، میرا سر امام کی گود میں، میں حبشی غلام، کہاں یہ مقام۔ اور اس کے بعد جو جان دی تو سید الشہداء نے عجیب کام کیا، سید الشہداء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدا اس نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے، اس کا جسم سیاہ تھا، خدا تو اس کے جسم کو نورانی کر دے۔ اس کے جسم میں اس نے کہا تھا کہ بدبو آتی تھی، خدا یا اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ عزیزو دنیا میں تو کچھ نہیں ہوتا نا، بعد اوقات آخرت میں سب کچھ ہو جاتا ہے، حبشی غلام کے لیے دنیا میں ہی ہو گیا۔ امام چوتھے امام جب جسد کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد نے ایک لاشے کو دیکھا، اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو کہیں سے نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے چوتھے امام سے پوچھا مولا اس لاشے کا کیا معاملہ ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ حبشی کو جون کا لاشا ہے، میرے والد نے اس کی لاشے کے لیے دعا دی ہے۔ اے اللہ تجھ سے درخواست، اے خدا تجھ سے دعا، حقیروں اور فقیروں کی دعا پاک پروردگار، ہماری زندگی کا اختتام امام حسین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے خدایا تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں شرکت نصیب فرما، ان کی راہ میں قربان ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔